السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے اس نیوز آور کے ساتھ۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کریں گے اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سی پیک قرضوں کی تفصیل عالمی مالیاتی ادارے کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی، امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ ذرائع ابلاغ کا دعویٰ کہ سعودی عرب خشوگی کے قتل کے اعتراف کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اور ایران کے کم از کم 10 سیکیورٹی اہلکار پاکستان کی سرحد سے اغوا، فرانسیسی خبرساں ادارے کا دعویٰ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کی مدد کرنے کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس مدد کا اثر ان کے بقول چین اور پاکستان کے درمیان جاری باہمی تعاون پر نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام بیرونی قرضوں بشمول چین سے سی پیک قرضوں کی تفصیل عالمی مالیاتی فنڈ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اقتصادی امور سے متعلق حکومت پاکستان کے ترجمان فرخ سلیم نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی طور پر بھی اس بات کا قائل ہوں اور حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی قرضے پاکستان کے نام پر لیے جائیں ان میں شفافیت ہونی چاہیے، چاہے وہ سی پیک کے ہوں یا کسی اور ذریعے سے آ رہے ہوں۔ فرخ سلیم کا کہنا تھا کہ اگلے 12 مہینوں میں بیرونی قرضوں کی مد میں پاکستان کو تقریباً 8 سے 9 ارب ڈالر کا قرض واپس کرنا ہے، اور اس سال اس میں چینی قرضوں کا تناسب صرف 30 کروڑ ڈالر ہے۔ پاکستان کی حکومت نے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو فی یونٹ بجلی پر 2.5 روپے سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ 2 سال روپے 2.90 روپے سے بڑھ کر 15.53 روپے ہو گئی ہے، جبکہ صارفین 12 کے دوران بجلی کی فی یونٹ لاگت ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی پیداواری لاگت زیادہ ہونے اور کم قیمت پر فروخت کے سبب حکومت کو یومیہ 34 سے 36 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں جب اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں کہ لاپتہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ترکی کے ماہرین سعودی قونصل خانے کا معائنہ مکمل کر رہے ہیں، اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سعودی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے ریاض پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ امریکہ کے نشریاتی ادارے سی این این اور نیو یارک ٹائمز نے بھی اطلاع دی ہے کہ سعودی حکومت اس سے اعتراف کی تیاری کر رہی ہے کہ خشوگی 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں داخل ہونے کے بعد قتل کر دیے گئے۔ اطلاعات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی حکومت خشوگی کے قتل کا اعتراف یہ کہتے ہوئے کرے گی کہ خشوگی کے ساتھ عملے کے انٹرویو میں چیزیں بگڑ گئیں۔ سعودی حکام اس سے قبل اس لمحے تک ترک عہدیداروں کے اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں کہ خشوگی کو قتل کر دیا گیا۔ سعودی عرب کا موقف ہے کہ خشوگی خود قونصل خانے سے باہر چلے گئے تھے۔ ترکی اور سعودی رہنماؤں نے خشوگی کے معاملے پر مشترکہ تحقیقاتی کمیشن بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ گزشتہ روز سعودی شاہ نے ٹیلی فون پر صدر ٹرمپ سے بھی اس معاملے پر گفتگو کی، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس بارے میں یہ امکان بالکل ہو سکتا ہے کہ روگ ایلیمنٹ یعنی کچھ سرکش عناصر نے خشوگی کو قتل کر دیا ہو۔ فرانسیسی خبرساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے کم از کم 10 سیکیورٹی اہلکاروں کو، جن میں پاسداران انقلاب کے گارڈز بھی شامل ہیں، منگل کے روز پاکستان کی سرحد پر اغوا کر لیا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایک علیحدگی پسند گروپ نے واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور اس اقدام کو سنی مسلمانوں کے خلاف جبر کا بدلہ قرار دیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ کچھ اراکین کو سیستان بلوچستان میں مرجاوا شہر کی ایک سرحدی چوکی سے عسکریت پسندوں نے اغوا کر لیا۔ پاسداران انقلاب نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے کتنے اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے۔ البتہ سرکاری خبرساں ادارے ارنا نے ایک نامعلوم عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ 14 افراد کو صبح 4 سے 5 بجے کے دوران اغوا کیا گیا۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے مذاکرات کار امریکہ کی قیادت والی اقوام متحدہ کی کمانڈ کی موجودگی میں منگل کے روز انتہائی سیکیورٹی والے غیر فوجی علاقے میں، جو دونوں کوریاؤں کی سرحدوں کو الگ کرتا ہے، اپنے پہلے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات مشترکہ سیکیورٹی والے علاقے میں ہو رہی ہیں۔ کوریائی جنگ کے خاتمے کے بعد، جس پر 1953 کی جنگ بندی کے بعد سے تینوں فریقوں کا مشترکہ کنٹرول ہے، اس جنگ بندی کے معاہدے کے بعد شمالی اور جنوبی کوریا تکنیکی اعتبار سے حالت جنگ میں چلے گئے تھے۔ پیانگ یانگ میں گزشتہ ماہ سربراہ اجلاس میں شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان اس مشترکہ سیکیورٹی والے علاقے کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے پر متفق ہوئے تھے، جس میں بارودی سرنگوں کا خاتمہ، گارڈ پوسٹوں کو ہٹانا اور فوجی آلات کی نگرانی شامل ہے۔ جرمنی نے ایک ایسے شخص کو اس کے آبائی وطن مراکش واپس بھجوا دیا ہے جو 11 ستمبر 2001 کے امریکہ پر دہشت گرد حملے کا معاون تھا۔ منیر المتصادق نے جرمنی کی جیل میں تقریباً 15 سال گزارے ہیں۔ انہیں پیر کے روز مراکش ڈپورٹ کر دیا گیا۔ جرمنی کے ذرائع ابلاغ نے المتصادق کی تصویر شائع کی ہے جس میں ان کا منہ ڈھانپا گیا ہے اور مسلح پولیس اہلکار انہیں ہیلی کاپٹر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ متصادق کو مبینہ پائلٹ محمد ادا کی حمایت کا سال 2003 میں قصوروار پایا گیا تھا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے اس بیان کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ المالکی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو آسٹریلیا مسلم ممالک بشمول انڈونیشیا کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو خراب کرے گا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو آسٹریلیا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو آسٹریلیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے احترام کی خلاف ورزی کرے گا، خاص طور پر 1980 کی قرارداد نمبر 478 کا۔ کیا آسٹریلیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا احترام نہیں کرے گا؟ یہ تھے فلسطینی وزیر خارجہ کے الفاظ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا یہ بیان کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے اپنا سفارت خانہ امریکہ کی طرح وہاں منتقل کر سکتے ہیں، اشروں پر محیط آسٹریلوی سفارتکاری کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل دسمبر میں اس متنازع فیصلے کا اعلان کر چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے چوٹی کے ایک سفارتکار نے دو ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور آسٹریلیا کو خبردار کیا ہے کہ ایسے فیصلے کے منفی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ نائجیریا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس سال کے اوائل میں مسلمان عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والی دوسری خاتون امدادی کارکن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات نے پیر کو رات گئے ہلاک ہونے والی خاتون کی شناخت ہوا محمد لیمان کے طور پر کی ہے، جو بین الاقوامی ہلال احمر تنظیم کی معاونت سے چلنے والی ایک ہسپتال میں کام کرتی ہیں۔ لیمان اور سفرا خورسا کو مارچ 2018 میں بورنو ریاست میں ہسپتال پر دھاوے کے دوران ایک اور نرس ایلیس لوکشا کے ساتھ اغوا کر لیا گیا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ ویسٹ افریقہ اس اغوا میں ملوث تھی۔ یہ دھڑا بوکو حرام سے الگ ہونے والی عسکریت پسندوں پر مشتمل ہے۔ گروپ نے گزشتہ ماہ ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو دونوں میں سے ایک خاتون کو قتل کر دیا جائے گا۔ عسکریت پسندوں نے تاہم اپنے مطالبات کی فہرست واضح نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کو پبلک کیا گیا ہے۔ سافٹ ویئر بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی مائیکروسافٹ کے شریک بانی پال ایلن انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 65 برس تھی۔ ایلن کا انتقال پیر کو ان کے آبائی شہر سیاٹل میں سرطان کے سبب ہوا۔ وہ سال 2009 میں سرطان میں مبتلا تھے جس سے وہ صحت یاب ہوئے، لیکن گزشتہ ماہ ان کے اہل خانہ نے اعلان کیا کہ پال ایلن کا سرطان دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ پال ایلن بل گیٹس کے بچپن کے دوست تھے اور انہوں نے ہی ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم بل گیٹس کو یونیورسٹی چھوڑ کر کمپیوٹنگ کے کاروبار میں آنے پر آمادہ کیا تھا۔ پال ایلن کے اصرار پر بل گیٹس نے یونیورسٹی کو خیر باد کہہ دیا تھا، جس کے بعد دونوں نے 1975 میں مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام ایلن کا تجویز کردہ تھا۔ پال ایلن کمپنی کے قیام کے ابتدائی 8 برسوں تک اس کے تکنیکی آپریشنز کے انچارج رہے۔ ایلن نے 1983 میں بل گیٹس کے ساتھ اختلافات کے باعث مائیکروسافٹ چھوڑ دی، لیکن انہوں نے کمپنی میں اپنے شیئرز برقرار رکھے تھے جس نے انہیں ارب پتی بنا دیا تھا۔ انٹرنیشنل خبروں سے یہ کچھ۔ پاکستان سے مزید خبریں ہمارے بلٹن کا حصہ ہوں گی، جس میں پاکستان کا ایک بار پھر بتاتا چلوں یہ کہنا کہ وہ چین کے ساتھ سی پیک کے اوپر ملنے والے قرضوں سمیت تمام قرضوں کی تفاصیل آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 3 کشمیری طلبہ پر غداری کا مقدمہ درج کیے جانے کے بعد ان کے ساتھیوں نے یونیورسٹی کو ایک ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ بھی ہمارے بلٹن کا حصہ ہے۔ ہمارے فیس بک کے ناظرین کے لیے بس اتنا ہی، لیکن ہمارا یہ نیوز بلٹن جاری رہے گا۔ ہمارے ریڈیو کے سامعین ہمارے ساتھ موجود رہیں گے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔ ایک بریک کے بعد پختونوں کو درپیش سیکیورٹی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے قائم پختون تحفظ تحریک کی اپیل پر منگل کے روز خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور قصبوں میں مظاہرے کیے گئے. پشاور کے علاوہ جنوبی وزیرستان کے مرکزی شہر وانا، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، مینگورا، سوات اور سوابی میں منعقد کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور انہوں نے مطالبات کے حق میں حکومتی اداروں کے خلاف نعرے لگوائے. شمیم شاہد کی رپورٹ.
پختونوں کو درپیش سیکورٹی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے قائم پختون تحفظ تحریک کی اپیل پر منگل کے روز خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور قصبوں میں مظاہرے کیے گئے. پشاور کے علاوہ جنوبی وزیرستان کے مرکزی شہر وانا، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، مینگورا، سوات اور سوابی میں منعقد کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور انہوں نے مطالبات کے حق میں حکومتی اداروں کے خلاف نعرے لگوائے. پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتی نے بذات خود کسی بھی مظاہرے میں شرکت نہیں کی. احتجاجی مظاہروں کے مقاصد کے بارے میں منظور پشتین نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
سوات میں رقبہ کم ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کے لیے. مکانات بنانے کی جگہ نہیں ہے, وہاں پر چاونیاں بنانے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے, تو سوات کے عوام کا ہی خواہش ہے کہ وہاں چاونی نہ ہو.
منظور پشتین نے کہا کہ مطالبات کے حل کے لیے اب ان کا تحریک باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے. پشاور میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شامل شرکاء نے بھی حکومتی اداروں کے خلاف نعرے لگوائے. ادھر سوات میں پختون تحفظ تحریک کے مظاہرے میں شامل شرکاء اور مقررین نے تعلیمی اداروں اور زرعی زمینوں پر قائم سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے کیمپوں اور بیرکوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا. دری اسنا سوابی میں چند روز قبل گرفتار کیے جانے والے پختون تحفظ تحریک کے 9 رہنماؤں کو مقامی عدالتوں نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی حکومت اور افواج کے فوج کے ادارے کا یہ موقف رہا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ سمیت کسی بھی گروپ کو احتجاج کا جمہوری حق حاصل ہے, مگر وہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو ہوا دینے کا حق نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر نجی ٹیلی ویژن چینلز بھی منظور پشتین کی تقاریر کو براہ راست دکھانے سے گریزا ہیں, اور کئی ایک سیاسی رہنما یہ بیان دے چکے ہیں کہ انہیں مطالبات سے اتفاق ہے لیکن طریقہ کار سے اتفاق نہیں ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام بیرونی قرضوں بشمول چین سے سی پیک منصوبوں کے لیے حاصل کیے گئے قرضوں کی تفصیل عالمی مالیاتی فنڈ کو دینے پر تیار ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
اقتصادی امور سے متعلق حکومت پاکستان کے ترجمان فاروق سلیم نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
میں ذاتی طور پہ بھی اور حکومت پاکستان بھی یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی قرضے لیے جائیں پاکستان کے نام پہ لیے جاتے ہیں, ان میں شفافیت ہونا ضروری ہے, چاہے وہ سی پیک کے ہوں یا کسی اور سورس سے آ رہے ہوں.
انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ ایک سال کے دوران پاکستان کی طرف سے ادا کیے جانے والے بیرونی قرضوں میں سی پیک سے متعلق قرضوں کا تناسب بہت کم ہے.
کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے 12 مہینے میں تقریباً 8 سے 9 بلین ڈالر کی واپسی ہونی ہے بیرونی قرضہ جات کے اوپر, اور اس سال تقریباً 300 ملین ڈالر اس میں سے چائنیز کمپوننٹ ہے, اور اگلے 2 سالوں تک یہ اماؤنٹ 300 ملین ڈالر تک ہی رہے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 8 سے 9 بلین کے ٹوٹل قرضہ جات واپس ہونے ہیں, اور اس میں سے صرف 300 ملین ڈالر جو ہیں وہ چائنیز سی پیک قرضہ جات ہیں, اور یہ نمبر جو ہے یہ اماؤنٹ جو ہے اگلے 3 سال تک 300 ملین ڈالر ہی رہے گی, اور اس کے بعد کرنٹ تخمینہ جو ہے اس کے بعد یہ اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے.
لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ 3 برسوں کے بعد پاکستان کو کتنا سالانہ قرض چین کو واپس کرنا ہوگا. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان سی پیک سے منسلک چینی قرضوں کی تفصیل سے بھی آئی ایم ایف کو آگاہ کرے گا یا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں ان قرضوں کی تفصیل دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
آئی تھنک اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ ایک دفعہ معاملہ مجھے یاد ہے کہ 2008 میں بھی پہلے آیا تھا, اور جس میں لنڈن کلب اور پیرس کلب کے قرضہ جات تھے, اور آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ لنڈن کلب اور پیرس کلب کے قرضہ جات کی ڈیٹیل جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے کھول کے رکھی جائے. اس وقت بھی حکومت پاکستان نے کمپلائی کیا تھا, اور اس وقت بھی حکومت پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
فاروق سلیم کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب چین نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے حاصل کیے جانے والے قرضوں میں سی پیک سے منسلک قرضوں کا تناسب بہت کم ہے, اور پاکستان کی موجودہ اقتصادی مشکلات کی وجہ سی پیک نہیں ہے. یہ بات چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے پیر کو ایک نیوز بریفنگ میں کہی. آئی ایم ایف سے قرض لینے کی پاکستان کی درخواست سے متعلق ایک سوال پر لو کانگ نے کہا کہ چین پاکستان کی طرف سے اپنی اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے آئی ایم ایف سے مالیاتی پیکج کے لیے رجوع کرنے کے اقدام کی حمایت کرتا ہے. تاہم اس کے ساتھ ہی چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے کسی بھی ممکنہ بیل آؤٹ پیکج کا اثر پاکستان اور چین کے درمیان جاری اقتصادی تعاون پر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا رکن ہونے کے ناطے چین آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا معروضی طور پر جائزہ لے کر اسے موجودہ مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے مدد دینے کی حمایت کرتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 3 کشمیری طلبہ پر غداری کا مقدمہ درج کیے جانے کے بعد ان کے ساتھیوں نے یونیورسٹی کو ایک ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال کو پیش آنے سے روکنے کے لیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیاپال ملک نے نئی دلی اور علی گڑھ میں اعلی حکام کے ساتھ فون پر بات کی اور ان سے کہا کہ کشمیری طلبہ کو تعلیمی آسانی کے ساتھ محفوظ ماحول میں جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم 1200 سے زائد کشمیری طلبہ اور طالبات نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے 3 ساتھیوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ واپس نہیں لیا جاتا ہے اور انہیں مقامی پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے سلسلے پر روک نہیں لگائی جاتی ہے تو وہ یونیورسٹی کو ایک ساتھ چھوڑ کر واپس کشمیر چلے جائیں گے۔ یونیورسٹی حکام نے چند روز پہلے 2 کشمیری طلبہ کو یونیورسٹی کے ایک سابق طالب علم منان بشیر وانی، جو کشمیری عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا اور جسے بھارتی فوج نے 11 اکتوبر کو سرحدی ضلع کپوارہ میں ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا تھا، کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی کوشش کرنے پر معطل کیا تھا۔ اس کے علاوہ 7 طلبہ کے نام وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیے گئے۔ بعد میں مقامی پولیس نے 3 کشمیری طلبہ کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر لیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کیمپس پر بھارت مخالف نعرے لگائے تھے۔ علی گڑھ کے ایک سینئر پولیس افسر اجے ساہنی نے بتایا کہ 3 طلبہ کے خلاف بھارت مخالف نعرے لگانے پر مقامی پولیس تھانے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ کشمیری طالب علم کے ایک ترجمان سجاد سبحان راتھر نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی اور کہا کہ کشمیری طلبہ کو نہ صرف مختلف بہانے بنا کر مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں جھوٹے مقدمات میں بھی پھنسایا جا رہا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر آنند کمار نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ کہنا ہے کہ ان سے بات چیت چل رہی ہے اور جو اے ایم یو کے جو رجسٹرار ہیں اور باقی انے لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹس سے بات چیت چل رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھایا بجھایا گیا ہے اور پولیس کو بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو بھی کیس رجسٹر ہوا وہ سوچ سمجھ کے اس میں کاروائی کی جائے۔
منگل کے روز بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیاپال ملک نے بھارت کے انسانی وسائل کی ترقی کے وفاقی وزیر پرکاش جاویدکر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور کو الگ الگ فون کر کے ان سے کہا کہ وہ یونیورسٹی میں کشمیری طالب علموں کی تعلیم آسانی سے جاری رکھنے کو یقینی بنائیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں گیس کی قیمت اضافے کے بعد حکومت نے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت کو فی یونٹ پر 2.5 روپے سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد سے سارا حسن۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران بجلی کی فی یونٹ لاگت 12.90 روپے سے بڑھ کر 15.53 روپے ہو گئی ہے، جبکہ صارفین سے اوسطاً 11.71 روپے وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ حکومت کو اس مد میں 2.5 روپے خود ادا کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی زیادہ لاگت اور کم قیمت پر فروغ کے سبب حکومت کو یومیہ 34 سے 36 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور اسی وجہ سے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے گزشتہ حکومت کے دور میں لگائے گئے پاور پلانٹس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے بجلی کی پیداوار کے مہنگے ترین معاہدے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پاور پلانٹس سے حاصل ہونے والی بجلی کی فی یونٹ لاگت دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔
جو پاور پلانٹس لگائے گئے بھکی، حویلی بہادر شاہ، بلو کی، ساہیوال کول، پورٹ قاسم، یہ پلانٹ جو ابھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے لگائے، ان سے صرف ان پلانٹس کی وجہ سے 1.32 روپے اضافہ ہوا بجلی کی قیمت میں، اور یہ جو پلانٹس ہیں یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی اس وقت اگر کہیں پہ بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ یہ پی ایم ایل این کے پلانٹس لگائے ہوئے پلانٹس جو ہیں یہ پیدا کر رہے ہیں۔
حکومت کی جانب سے بجلی کی فی یونٹ لاگت کے بارے میں تفصیلات ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہیں جب پاکستان میں صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا ان کی حکومت کو ہر ماہ 1.80 کروڑ روپے کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے جو سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضوں کی وجہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ماضی میں لگائے گئے پاور پلانٹس کا آڈٹ کیا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ ان سے حاصل ہونے والی بجلی کی فی یونٹ لاگت اتنی زیادہ کیوں ہے۔
حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام پلانٹس کے اوپر آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے، 2 کا جو آڈٹ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور ایل این جی کے جو پلانٹس ہیں اور پنجاب میں یہ جو پلانٹس لگائے گئے ہیں ان میں نیب اس کی تحقیقات کا آغاز کر چکی۔
پاکستان میں حکومت زیادہ تر بجلی نجی شعبے کے پاور پلانٹ سے خریدتی ہے اور پھر مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ذریعے عوام کو فراہم کرتی ہے، لیکن توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مالیت کی بجلی پیدا کر کے فروخت ہو رہی ہے اتنی رقم وصول نہیں ہو رہی۔ حکومت خود بجلی مہنگی خرید کر اسے کم نرخوں میں صارفین کو بیچتی ہے، لیکن اس صورتحال میں حکومت کے لیے پاور پلانٹس کو رقم کی ادائیگی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضوں کا حجم بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا تھا کہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں کا حجم 1200 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ سارہ حسن، اردو VOA۔
سعودی صحافی جمال خشوگی پر کیا بیتی؟ کئی محاذوں پر اس سلسلے میں منگل کے روز تک کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ترکی کے کرائم سین انویسٹیگیٹرز نے استنبول میں سعودی قونصل خانے میں اپنی تفتیش مکمل کی ہے اور دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے سعودی فرما روا شاہ سلمان سے ملاقات کی ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان حیدر نویرٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مائیک پومپیو نے امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ٹھوس شراکت داری پر شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے شاہ سلمان کے ساتھ کئی علاقائی اور باہمی امور پر گفتگو کی۔ وزیر خارجہ نے جمال خشوگی کے لاپتہ ہونے کی مفصل، شفاف اور بر وقت تفتیش کی حمایت کا اظہار پر بھی شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس بارے میں مزید کیا تحقیقات ہو رہی ہیں، مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ سعدی اسد۔
ترکی کی ٹیم نے اپنی تفتیش ایسے میں شروع کی جب سی این این اور نیو یارک ٹائمز اپنی رپورٹس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب یہ تسلیم کرنے ہی والا ہے کہ خشوگی کا قتل ہوا ہے۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خشوگی کی موت سرکاری اجازت کے بغیر کی جانے والی پوچھ گچھ میں غلطی سے ہوئی۔ خشوگی 2 اکتوبر کو استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے کی عمارت میں داخل ہوا اور وہاں سے کبھی باہر نہیں آیا۔ خشوگی امریکہ میں مقیم تھا اور اپنے کالم میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر تنقید کیا کرتا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ خشوگی کے مبینہ قتل میں سرکش عناصر کا ہاتھ ہو۔
The king firmly denied any knowledge of it. He didn't really know, maybe I don't want to get into
سعودی ولی عہد نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے، وہ شاید واقعی نہ جانتے ہوں، میں ان کی سوچ تو نہیں پڑھ سکتا، تاہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سرکش قاتل ہوں جنہوں نے خشوگی کی جان لی ہو۔ کون جانتا ہے، ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جلد ہی معاملے کی تہ تک بھی پہنچ جائیں گے، لیکن سعودی عرب نے اس وقت تک تو صاف انکار کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو منگل کی صبح سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے بند دروازوں کے پیچھے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اس کیس پر گفتگو کی ہے، تاہم اس ملاقات کی تفصیلات سے انہوں نے تاحال ذرائع ابلاغ کو آگاہ نہیں کیا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج خوراک کا عالمی دن ہے اور اس سال خوراک کے عالمی دن کا موضوع ہے سن 2030 تک دنیا سے بھوک کا خاتمہ، اور اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی تنظیم کا نصب العین بھی یہی ہے۔ آج کے دن دنیا بھر میں تقریبات میں اس بات کی ضرورت پر زور دیا جائے گا کہ تمام لوگوں کے لیے خوراک کی سلامتی اور قوت بخش غذا کو یقینی بنایا جائے۔ وائس آف امریکہ کی ایلزبت لی نے اپنی رپورٹ میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے کے مسئلے کے حل میں مدد مل سکتی ہے۔ تفصیل رضی احمد رضوی کی زبانی۔
بھوک کے خلاف جنگ میں جبکہ کامیابی ہوئی ہے، عالمی اشاریے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں پیش رفت ناہموار رہی ہے۔ عالمی پیمانے پر بھوک کے اشاریے کی 2017 کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو اب بھی مستقل بھوک کا سامنا ہے اور بہت سے ملکوں کو خوراک کے سنگین بحران درپیش ہیں، اور حتیٰ کہ انہیں قحط کی صورتحال کا بھی سامنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عالمی پیمانے پر 9 میں سے 1 فرد کو بھوک کا سامنا ہے اور اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا سبب محض غربت نہیں ہے۔ خوراک کے عالمی پروگرام سے منسلک رابرٹ آپ کہتے ہیں، ہم اس بات کا بھی تجربہ کر رہے ہیں کہ تنازعات اور قدرتی آفات کی وجہ سے لوگوں کی بے گھری بھی بھوک کی وجہ بنتی ہے۔ خوراک کے عالمی پروگرام کے مطابق انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والی تنظیمیں نئی ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہو رہی ہیں تاکہ خوراک کی عالمی عدم سلامتی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تاہم ترقی پذیر ملکوں تک نئی ٹیکنالوجی کے ثمرات اکثر آخر میں پہنچتے ہیں۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے منسلک وی اسٹوورٹ کا خیال ہے،
815 million people are hungry and I can bet you that nearly
81 crore 50 lakh لوگ بھوک کا شکار ہیں، اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے 81 crore 40 lakh ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے۔ خوراک کے عالمی پروگرام کے مطابق اگر ٹیکنالوجی میسر بھی ہوتی ہے تو دوسری رکاوٹیں پھر بھی حائل ہوتی ہیں۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے منسلک یو ای اسٹوورٹ کے الفاظ،
A lot of these people that we talked about that are hungry, they don't speak English.
ان میں سے بہت سے لوگ جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ وہ بھوکے ہیں، وہ انگریزی نہیں بول سکتے۔ لہٰذا جب ہم ٹیکنالوجی سے مدد حاصل کرتے ہیں تو اسے ان لوگوں تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ تاہم امید کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ثمرات بالآخر ان علاقوں کے کاشتکاروں تک دھیرے دھیرے پہنچ جائیں گے جنہیں خوراک کی عدم سلامتی کا سامنا ہے۔ خوراک کے عالمی پروگرام کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی سے متعلق تنظیموں میں کام کرنے والے عہدیداروں کا خیال ہے کہ خوراک کا سامان تیار کرنے والی بڑی کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے کے لیے اپنے اپنے ملکوں سے باہر ترقی پذیر دنیا پر بھی نگاہ ڈالیں تاکہ عالمی پیمانے پر بھوک کا مقابلہ کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں کاشتکاروں کی تربیت بھی ترقی پذیر ممالک میں بھوک کے شکار افراد کو خوراک مہیا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملکوں میں کہیں زیادہ خوراک ضائع کی جاتی ہے اور اس کا بیشتر حصہ دکانوں اور گھروں میں کچرے کے ڈبے میں جاتا ہے۔ ثاقب اسلام بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی کی حکومت گلی سڑی خوراک کو بھی اب ضائع نہیں ہونے دے رہی۔
واشنگٹن ڈی سی کے رہائشی ڈیوڈ اپنے گھر میں خراب ہو جانے والے پھل، سبزیوں اور کھانے کو کوڑے میں نہیں پھینکتے بلکہ انہیں فریز کر کے ہر ہفتے یہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ اس میں ایک آلو بخارا بھی ہے جو میں کھا نہیں سکا۔ میں خراب کھانے کو فریز اس لیے کرتا ہوں کہ یہ گھر میں بو پیدا نہ کرے۔ اور یہ خراب کھانا اکٹھا کرنے والا واشنگٹن ڈی سی کا پبلک ورکس کا محکمہ ہے جن کا فوڈ ویسٹ ڈراپ آف پروگرام خراب کھانے کو بھی استعمال میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔
امریکہ بھر میں پیدا ہونے والے کھانے کا تقریباً 40% ضائع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ شہری سطح پر بھی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ضائع ہوتے ہوئے کھانے کو بچایا جا سکے، اور ڈی سی فوڈ ویسٹ ڈراپ آف پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اس پروگرام کے ذریعے گھروں میں ضائع ہو جانے والے کھانے کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اینی وائٹ اس پروگرام کو مینج کرتی ہیں۔
ہم نے سال جنوری سے اب تک 2,45,000 پاؤنڈ کھانا اکٹھا کر کے اس کو کھاد بنانے کے لیے بھیجا ہے۔
حاصل ہونے والی کھاد شہریوں کو اپنے گھروں کے باغات کے لیے مفت دستیاب ہوتی ہے۔ یہ پروگرام ڈی سی کی میئر نے سال 2017 میں ارتھ ڈے پر شہر کے باسیوں کی مدد سے شروع کیا تھا، اور اس کا ایک مقصد شہر کی آلودگی کو کم کرنا بھی تھا،
کیونکہ ایسا کھانا جب آپ کوڑے کی طرح زمین میں دبا دیتے ہیں تو اس سے میتھین اور دیگر ایسی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔
واشنگٹن ڈی سی کی حکومت اس حوالے سے لوگوں میں آگہی پیدا کرنے میں بھی خاصی کامیاب رہی ہے.
اس پروگرام کی وجہ سے مجھے کھانے ضائع کرنے کا ملال کم ہوتا ہے.
صرف اس ایک جگہ پر ہم 4 گھنٹے میں 1800 پاؤنڈ تک کھانا اکٹھا کر لیتے ہیں.
دوسری جانب واشنگٹن ڈی سی کی حکومت غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ مل کر ہوٹلوں میں بچ جانے والا کھانا بے گھر لوگوں تک پہنچانے کا انتظام بھی کر رہی ہے. ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
خبروں کے کور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. لاہور ہائی کورٹ نے زینب کے قاتل کو سرعام پھانسی دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے. مجرم عمران کو کل صبح کوٹ لکھپت جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. لاہور سے قمر ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
زینب کے قاتل کو پھانسی ضرور ہوگی لیکن سرعام نہیں. لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار شمیم احمد خان اور جسٹس شہباز علی رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی بچی زینب کے والد کی درخواست خارج کر دی. متاثرہ خاندان نے عبرتناک سزا کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا. درخواست گزار زینب کے والد امین انصاری کا موقف تھا کہ سرعام پھانسی دینے سے مستقبل میں ایسے جرائم کا راستہ روکنے میں مدد ملے گی.
تو یہ اس کو پبلکلی ہینگ کرنا ہے, یہ تو کوئی معمولی سا مسئلہ ہے. یہ تو پھر سمجھیں گے کہ یہ لوگ جرائم کو ختم کرنے کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے ان کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے مخلص نہیں ہیں لوگ.
پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ جیل مینول سرعام پھانسی کی اجازت نہیں دیتے. سپریم کورٹ بھی ماضی میں اس نوعیت کی درخواست مسترد کر چکی ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ آئین کے سیکشن 22 کے تحت سرعام پھانسی دینے کا اختیار حکومت کا ہے اور وہ حکومت نہیں. عدالت نے مجرم عمران کو سرعام پھانسی دینے سے متعلق مقتولہ زینب کے والد کی استدعا مسترد کر دی. زینب کے قاتل کو سزائے موت دینے کے فیصلے پر پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بطور انسانی حقوق اس فیصلے کے خلاف ہیں, کیونکہ اگر پھانسیاں دینے سے جرائم میں کمی ہوتی تو آج پاکستان جرائم سے پاک ملک ہوتا.
ہیومن رائٹس کمیشن تو کیپٹل پنشمنٹ کے ویسے ہی خلاف ہے, اور اس سے اگر پھانسیوں سے کرائم ریٹ کم ہوتا تو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جن میں بہت پھانسیاں ہوتی ہیں. تو یہاں تو امن و امان کی صورتحال تو بہت بہتر ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ سے کرائم ریٹ کم نہیں ہوتا.
7 سالہ بچی زینب کو رواں برس 4 جنوری کو صبح پنجاب کے ضلع قصور سے اغوا کیا گیا تھا. 9 جنوری کو اس کی لاش کوڑے کے ڈھیر سے ملی تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ثابت ہوا کہ زینب کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے. اس واقعے کے بعد پاکستان بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور قصور میں پرتشدد مظاہرے ہوئے, جس کے دوران پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. زینب قتل کیس اور پرتشدد واقعات پر چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو قاتل کی جلد گرفتاری کا حکم دیا تھا. پولیس نے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی مدد سے مشتبہ افراد کے ڈی این اے لیے اور تفتیش شروع کر دی. دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ قصور میں دیگر 7 بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والا ایک ہی شخص ہے. واقعے کے چند روز بعد ہی پنجاب پولیس نے فورینسک شواہد کی مدد سے ملزم عمران علی کو گرفتار کر لیا. ملزم عمران کا کیس انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں چلایا گیا, جسے ملکی تاریخ کا تیز ترین ٹرائل کہا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 17 فروری کو 7 سالہ زینب سے زیادتی اور قتل کے مجرم عمران کو 4 بار سزائے موت سنائی تھی. مجرم عمران نے اپنی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی, جسے عدالت نے 20 مارچ کو خارج کر دیا. بعد ازاں مجرم کی جانب سے سزا کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی تھی, جسے عدالت نے سننے سے انکار کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی تھی. عمران علی کی سزائے موت کے خلاف معافی کی درخواست صدر پاکستان بھی مسترد کر چکے ہیں. ان سے مجرم عمران علی کو 17 اکتوبر کی صبح 5:30 بجے تختہ دار پر لٹکایا جائے گا. قمر ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
ایران کی ایک خبر ساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلح افراد نے 14 ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے. اغوا کار پاکستان کی سرحد کی طرف فرار ہو چکے ہیں, جبکہ کوئٹہ میں حکام نے ایران سے مسلح افراد کے داخلے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایران سرحد پر ہر جگہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے غیر قانونی طریقے سے کسی کے پاکستان داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی مزید تفصیلات جانیے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
پاکستان اور ایران سرحد پر تعینات 14 ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو
مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے، جن میں پاسداران انقلاب کے اساس شعبے کے دو افسران بھی شامل بتائے گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق تمام افراد کو علل صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان لولکدان کے سرحدی علاقے سے مسلح افراد نے اغوا کیا ہے، جن کے بارے میں خبر رساں ادارے نے ایران کے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ اغوا کاروں کا تعلق ایک دہشت گرد گروہ سے ہے، تاہم گروہ کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا گیا۔ لولکدان نامی گاؤں ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے شہر زائدان کے جنوب مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق مسلح افراد اغوا کنندگان کو لے کر پاکستان کے سرحد کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ میں سیکرٹری داخلہ حکومت بلوچستان اکبر علی شکوا نے رابطہ کرنے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان اور ایران کے سرحد پر ماضی میں پیش آنے والے ہر طرح کے واقعات کے بارے میں معمول کے مطابق ایرانی حکام تحریری طور پر حکومت پاکستان یا بلوچستان کے حکام کو آگاہ کر دیتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بارے میں اب تک سرکاری طور پر ایرانی حکام نے ان کو آگاہ نہیں کیا۔ سرکاری طور پر اس واقعے کی اطلاع موصول ہونے پر وہ تمام اطلاعات سے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ انہوں نے اغواکاروں کی پاکستان میں داخلے کی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ پاک ایران سرحد پر پاکستان کی طرف سے ہر جگہ مناسب سیکیورٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ لگنے والے ایران کے سرحدی علاقے میں بعض گروپ سرگرم عمل رہتے ہیں جو گاہے بگاہے ایرانی حکام کے بقول پاک ایران سرحد پر تعینات محافظین پر خونریز حملے کرتے اور انہیں اغوا بھی کر لیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ ستمبر میں مسلح افراد نے ایک فوجی فریٹ پر حملے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کے 24 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا اور فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد ایرانی حکام کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاسداران نے انقلاب کی ایک کارروائی میں سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے 4 سدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا، جس میں جیش العدل گروپ کا ایک سیکنڈ کمانڈر بھی شامل تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ایسے میں جب اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں کہ لاپتہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ترکی کے ماہرین سعودی قونصل خانے کا معائنہ مکمل کر رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو دوسری جانب سعودی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ مائک پومپیو منگل کے روز ریاض پہنچے، جہاں انہوں نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے ملاقات کی۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان حیدر نوریٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مائک پومپیو نے امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کی ٹھوس شراکت داری پر شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے شاہ سلمان کے ساتھ کئی علاقائی اور باہمی امور پر بھی گفتگو کی۔ وزیر خارجہ نے جمال خشوگی کے لاپتہ ہونے کی مفصل، شفاف اور بروقت تفتیش کی حمایت کے اظہار پر بھی شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے نشریاتی ادارے سی این این اور نیو یارک ٹائمز نے بھی اطلاع دی ہے کہ سعودی حکومت اس اعتراف کی تیاری کر رہی ہے کہ خشوگی 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں داخل ہونے کے بعد قتل کر دیے گئے۔ اطلاعات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی حکومت خشوگی کے قتل کا اعتراف یہ کہتے ہوئے کرے گی کہ خشوگی کے ساتھ حملے کے انٹرویو میں چیزیں بگڑ گئیں۔ سعودی حکام اس سے قبل اس لمحے تک ترک عہدیداروں کے اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں کہ خشوگی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کا موقف رہا ہے کہ خشوگی خود قونصل خانے سے باہر چلے گئے تھے۔ ترکی اور سعودی رہنماؤں نے خشوگی کے معاملے پر مشترکہ تحقیقاتی کمیشن بنانے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ گزشتہ روز شاہ سلمان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی 20 منٹ اس معاملے پر گفتگو کی تھی۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے مذاکرات کار امریکہ کی قیادت والی اقوام متحدہ کی کمانڈ کی موجودگی میں منگل کے روز انتہائی سیکیورٹی والے غیر فوجی علاقے میں، جو دونوں کوریاؤں کی سرحدوں کو الگ کرتا ہے، اپنے پہلے مذاکرات کر رہی ہیں۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے انعقاد میں محض 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان کسی بھی موضوع پر اتفاق ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تاہم دونوں جماعتیں اس بات پر متفق نظر آتی ہیں کہ ان انتخابات میں ٹرمپ کی شخصیت اور ان کی پالیسیاں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کریں گی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون ان انتخابات میں صدر ٹرمپ کے حوالے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس بارے میں رپورٹ سنیے شبیر جیلانی سے۔
صدر ٹرمپ کے لیے یہ وسط مدتی انتخابات ذاتی دلچسپی کے حامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
All of this extraordinary progress is at stake. It is at stake. I'm not on the ballot, but in a certain way, I'm on the ballot, so please go out and vote.
ہماری تمام تر پیش رفت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ واقعی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں خود انتخابات میں امیدوار نہیں ہوں، تاہم ایک لحاظ سے میں خود بھی انتخاب لڑ رہا ہوں، لہٰذا باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ صدر ٹرمپ اپنے حامیوں کا جتنا بھی حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اس سے ان کے ناقدین کو بھی تقویت ملتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایک ناقد جینی ہائنز کا کہنا ہے، اس صدر کے خلاف ایک فعال مزاحمت موجود ہے جو اس انداز میں کام کر رہے ہیں گویا وہ قانون سے بالاتر ہوں۔ اس سال ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار ڈیوڈ بارکر کہتے ہیں،
Yes, Democrats from, you know, the day after the election in 2016 have been waiting for this day.
جی ہاں، ڈیموکریٹس 2016 کے انتخابات کے بعد سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ سب ٹرمپ کے حوالے سے ہے۔ ٹرمپ کا ان انتخابات سے گہرا تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات انہی کے حوالے سے ہوں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی لارا براؤن کہتی ہیں کہ ٹرمپ نے ان انتخابات کو قومی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ وہ کہتی ہیں،
It really is now all national and everyone is kind of looking at this as either a referendum for or against the president.
یہ واقعی قومی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور ہر کوئی انہیں صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے حق میں یا ان کے خلاف ریفرنڈم کے حوالے سے دیکھ رہا ہے۔ 6 نومبر کو منعقد ہونے والے ان انتخابات کے بیلٹ پر صدر ٹرمپ کا نام تو موجود نہیں ہے، تاہم ان انتخابات کے نتائج ان کی صدارت کے مستقبل کا تعین ضرور کریں گے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں تباہی مچانے والے طوفان مائیکل سے متاثرہ لوگوں کے لیے خدمات انجام دینے والے امدادی کارکنوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے فلوریڈا اور جارجیا میں طوفان سے متاثر ہونے والے کچھ علاقوں کا دورہ کیا تاکہ خود اس سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا سکیں اور متاثرہ افراد سے بات چیت کر سکیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندی زیلٹکا ہوک کی رپورٹ ایک بار پھر شبیر جیلانی سے سنیے۔
صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا نے فلوریڈا کے شہر پاناما سٹی میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کی قومی ایجنسی فیما کے لن ہیون میں واقع مرکز کا دورہ کیا اور وہاں موجود شہریوں سے بات کی اور ان میں پینے کا صاف پانی تقسیم کیا۔ تباہی کی صورت کا اندازہ لگانے کے بعد صدر ٹرمپ اس طوفان کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا، یہ انتہائی بڑے درخت اکھڑ کر زمین پر گر پڑے ہیں، ہم نے یہاں ہر طرف پانی دیکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کس قدر تباہی لا سکتا ہے۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے جب پانی کی لہریں 14-15 فٹ تک بلند ہو جائیں۔ کسی نے بھی ایسی صورتحال پہلے نہیں دیکھی تھی، یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ صدر ٹرمپ نے تباہ حال برادریوں کو مدد پہنچانے اور لوگوں کو زندہ بچانے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا، آپ نے ان کا کام دیکھا ہے، ہر کسی نے حیرت انگیز طور پر کام کیا ہے۔ فیما اور امداد کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والوں نے، ہر کسی نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی، یہ زبردست کام ہے جو انہوں نے اس قدر طاقتور طوفان کے دوران کیا۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی چوڑا اور وسیع سمندری طوفان تھا، اور یہ ایسا ہی تھا۔ یہ کسی بھی ایسی آندھی یا طوفان سے زیادہ شدید تھا جس کا انہوں نے پہلے کبھی تجربہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے تعمیر نو کے لیے حکومت کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مائیکل طوفان امریکہ میں پیش آنے والا تیسرا سب سے بڑا طوفان تھا۔ اس سے تباہ ہونے والے گھر رہنے کے قابل نہیں رہے تھے اور ہزاروں لوگوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونا پڑا۔ متاثرہ علاقے میں ریڈ کراس نے 27 پناہ گاہیں قائم کی ہیں۔ امریکن ریڈ کراس کے نمائندے گیل میک گورن بتاتے ہیں،
2,000 پیپل سٹیڈ دیم ان دیم لاسٹ نائٹ اینڈ وی ہیو 1,300 امیزنگ والنٹیئرز دیٹ آر ورکنگ ہارڈ ٹو ریسپونڈ ٹو ہریکین مائیکل۔
ان مراکز میں کل رات 2,000 افراد نے پناہ لی، اور ہمارے پاس 1,300 زبردست امدادی کارکن ہیں جو طوفان مائیکل سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ امریکن ریڈ کراس کو سرکاری امداد نہیں ملتی، اور اس کا زیادہ تر انحصار چندوں اور رضاکاروں پر ہوتا ہے۔ میک گورن کا کہنا ہے کہ لوگ مائیکل جیسے طوفانوں سے نمٹنے کے لیے دل کھول کر چندہ دیتے ہیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام اور اردن کے درمیان النصیب نامی سرحد کو پیر کے روز 3 سال کی بندش کے بعد کھول دیا گیا تھا۔ سن 2015 میں اس سرحدی راستے کو بند کیے جانے سے قبل یہاں سے روزانہ 7,000 سے زیادہ ٹرکوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ دونوں جانب کے مبصرین اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس اقدام سے دونوں ملکوں کی معیشت پر مثبت اثر پڑے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
سن 2015 میں لڑائی کے نتیجے میں النصیب سرحد بند کیے جانے کے بعد پہلی بار شام سے ٹرک اردن داخل ہو رہے ہیں۔ اگرچہ شام کی حکومت نے اگست میں سرحد کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، تاہم کاغذی کارروائی میں وقت لگا اور پیر کے روز آخر یہ راستہ آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ سن 2011 میں جنگ شروع ہونے سے قبل اس راستے کے ذریعے سالانہ 600 ملین ڈالرز کی تجارت ہوتی تھی۔ شام کی برآمدات کی یونین کے سربراہ محمد السوا نے صحافیوں کو بتایا کہ سرحد کا دوبارہ کھلنا شام کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ لتاکیہ سے آنے والے لیموں سے لدے ٹرک کی جانب اشارہ کر کے صحافیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹرک اردن تازہ پھل اور ڈبوں میں بند سبزیاں اور پھل لے کر جاتے ہیں، جو شام سے اردن لے جائے جانے والی اشیاء میں سے سب سے اہم جنس ہے، جن کے لیے اردن اور دوسری خلیجی ریاستیں شام پر انحصار کرتی ہیں، جبکہ شام بھی ان ملکوں پر دیگر کئی اشیاء کے لیے انحصار کرتا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے دمشق میں صحافیوں کو بتایا کہ النصیب سرحد کا کھلنا شام اور اردن کے عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ماضی کی سیاسی چپکلش سے قطع نظر یہ سرحد کھلی رہنی چاہیے، یہی دونوں ملکوں کے عوام کے حق میں ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کیتھولک کلیسا نے 28 سابق پادریوں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ سن 1948 سے جنسی فعل کے مرتکب ہو رہی ہیں۔ تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
واشنگٹن آرچ ڈائسس کا کہنا ہے کہ اس نے کارڈینل ڈونلڈ وررل کے احکامات پر یہ فہرست مرتب کی ہے۔ کارڈینل نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ پینسلوینیا کی گرینڈ جیوری کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے، جب یہ پٹسبرگ کے بشپ تھے، ان پادری صاحبان کی جن پر الزام تھا کہ وہ جنسی افعال میں ملوث رہے ہیں، پردہ پوشی کی اور انہیں دوسری جگہوں پر تعینات کیا۔ پینسلوینیا کے اٹرنی جنرل جوش سپرو کا کہنا ہے، میرے نزدیک یہ ناقابل قبول ہے کہ اس وقت کے بشپ وررل نے، جو اب کارڈینل ہیں، جانتے بوجھتے منظم انداز میں پردہ داری سے کام لیا اور اب وہ بظاہر بغیر کسی انجام کے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وررل سمیت متعدد بشپ حضرات نے مبینہ طور پر کئی عشروں سے ایسے سینکڑوں پادری حضرات کے جنسی افعال کی پردہ پوشی کی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے اس بیان کی مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ المالکی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو آسٹریلیا مسلم ممالک بشمول انڈونیشیا کے اپنی تجارتی تعلقات کو خراب کر بیٹھے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو آسٹریلیا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ آسٹریلیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے احترام کی خلاف ورزی کرے گا، خاص طور پر 1980 کی قرارداد نمبر 478 کا۔ کیا آسٹریلیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا احترام نہیں کرے گا؟ یہ تھے فلسطینی وزیر خارجہ کے الفاظ۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور جیسا کہ پہلے خبروں میں آپ نے سنا کہ آج دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سمن خان کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 80 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں، اور اقوام متحدہ کا ایک اہم ہدف ہے کہ سن 2030 تک، یعنی اگلے 12 برسوں میں، دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی عالمی ادارہ برائے خوراک کے مطابق ہر سال کھیتوں، گوداموں، دکانوں اور گھروں میں 1.3 ارب ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کا اگر 1/4 بھی بچا لیا جائے تو دنیا میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ سنتے ہیں سمن خان کی رپورٹ۔
روبی انور لاہور کے نواحی علاقے لبو پورے سے خان کا ڈوگرا میں قائم بنیادی مرکز صحت آئی ہے۔
مجھے نا اس کی ایک لے جو نا وہ نیچے کو آتا ہے، اس کا مقصد اپنی 3 سالہ بیٹی نوری کا معائنہ اور اس کے لیے طاقت کی ادویات کا مفت حصول ہے۔
یہ تھوڑی کمزور ہے اور جب کہ یہ ہوئی ہے نا پیدا تب کا ہم اس کو چیک کروا رہے ہیں۔ جب یہ چلتی ہے تو اس کی نا ایک ٹانگ کی طرف اور سیدھے کاندھے نہیں آتے، تھوڑا سا مطلب نیچے کو ہو جاتا ہے۔
طبی معائنے کی رپورٹ کے مطابق نوری غذائی قلت کا شکار ہے۔ ماہرین صحت کی رائے میں پروٹین، آئرن اور وٹامنز کا صحیح مقدار میں جسم کو نہ ملنا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔
غذائی جو اجزاء ہیں یہ پراپر مقدار میں اور پراپر ٹائم پہ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ جو ہے غذائی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریوں کا بآسانی شکار ہو جاتا ہے۔
2011 کے نیشنل نیوٹریشنل سروے میں 33.7% بچوں کا غذائی کمی کا شکار ہونا اور 17.5% بچوں کے قد میں بڑھوتری نہ ہونے کا مسئلہ سامنے آیا تو محکمہ صحت پنجاب کے لیے ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جنوبی پنجاب میں ایسے کیسز کی شرح سب سے زیادہ تھی۔
4 جو ہمارے جو سیکٹرز ہیں اس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاپولیشن ہے، واش سیکٹر، ان کو لے کے ہم نے 11 ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس میں یہ شروع کیا ہوا ہے اس کام کو۔
دو چیزوں کو ہم بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے، اپنا 6 ماہ تک اس کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرے، کوئی اور چیز نہ دے، اس کی ریزسٹنس بھی بڑھے گی، میل نیوٹریشن بھی نہیں ہوگی۔ سملرلی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھے تو اس سے میرے خیال میں یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔
غذائی قلت کا شکار بچوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری محکمہ صحت نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پر سونپی ہے جو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہاں موجود ہر بچے کا اندراج اور معائنہ کرتی ہیں۔
ویٹ فار ہائٹ، اسی طرح ویٹ فار ایج، یہ ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں جو WHO ریکمینڈ کرتا ہے جس کو ہم گروتھ چارٹس کہتے ہیں، اور انہی گروتھ چارٹس کو بیسیکلی کمیونٹی اسٹاف جو ہے بچوں کی وزن، قد اور ان کے حساب سے اس میں پلاٹ کرتا ہے۔
لوگوں کو سمجھ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم انہیں کائل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو پھر وہ ہم سے دوائی بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں جگیوں میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
ماہرین صحت کے مطابق اس مسئلے کی جہاں بڑی وجہ ناخواندہ اور پسماندہ طبقے کے معاشی مسائل ہیں، وہیں کھاتے پیتے گھرانوں میں بھی اکثر بچوں کی موثر نشو نما کے لیے مناسب غذائیت سے متعلق ناکافی علم اس کے حل کی راہ میں حائل ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔
امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے حال ہی میں ٹکرانے والے سمندری طوفان مائیکل نے ساحلی شہر میکسیکو سٹی کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ طوفان کے گزرے ایک ہفتہ ہونے کو ہے لیکن اب تک شہر میں امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ پائی ہیں اور فوج پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ ان امدادی ٹیموں میں مسلم رضاکاروں کی ٹیمیں بھی شامل ہیں جنہوں نے پاناما اور لینڈ ہون سٹی میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ تفصیلات اسفر امام سے۔
سمندری طوفان ہیریکین مائیکل امریکی تاریخ کے بڑے طوفانوں میں سے ایک تھا، جس کے دوران بیک وقت 155 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں ساحل سے ٹکرائیں اور ساتھ ہی کئی فٹ بلند سمندری لہریں بھی شہر پر چوڑ دوڑیں، جس سے دونوں شہروں کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ تقریباً $8 ارب لگایا جا رہا ہے۔ جبکہ پڑوسی ریاست جارجیا میں 30 لاکھ ایکڑ زمین پر کپاس کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ طوفان سے ہونے والی بڑے پیمانے کی تباہی کے باعث اب تک 6 لاکھ سے زائد لوگ بجلی سے محروم ہیں اور ان علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی بھی معمول کے مطابق بحال نہیں ہو سکی ہے۔ ایسے میں دیگر فلاحی تنظیموں کے ساتھ مسلمان رضاکار بھی علاقے میں امدادی سرگرمیوں کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ فلاحی تنظیم اکنا ریلیف کے ڈائریکٹر عبدالرؤف ان رضاکاروں میں شامل ہیں، جن کا کہنا ہے کہ علاقے میں صورتحال اب تک نہایت سنگین ہے۔ عبدالرؤف کہتے ہیں،
پچھلے 10 سال سے اکنا ریلیف کے ساتھ رسپونڈ کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا ڈیزاسٹر ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ اس میں ٹورنیڈو اور ہریکین ایک ساتھ ہٹ کیا ہے ایک شہر میں۔ 155 mph کے ساتھ جو ہوائیں چل رہی تھیں وہ ایک دہشت کا اور ایک خوفناک منظر تھا۔ جب ہم شہر کے اندر گھسے ہیں، وہ درخت جو ہیں وہ پول کے تاروں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور چھت گھر وہاں پر جو موجود تھے ان کی چھتیں اڑی ہوئی ہیں، اور ٹرین جو وہاں پارک تھی ٹرین بھی بالکل ایک سائڈ پہ پلٹ کے گر گئی ہے۔ اور اس وقت عالم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے، جب بیسیکلی پاور نہیں ہے، الیکٹریکل پاور، تو اس کی وجہ سے گیس اسٹیشن کام نہیں کر رہا ہے، تو گیس نہیں ہے وہاں پر۔ لوگوں کو کھانے کی جتنے بھی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ ہیں وہ سب بند ہیں، اس لیے کہ وہ سپلائی چین پیچھے سے نہیں آ پا رہی، اور جب ان کا آپریشن بالکل ختم ہو چکا ہے کھانے پینے کی سہولت، باوجود کہ وال مارٹ اور کے ایم مارٹ جو بڑے بڑے سپر سینٹرز ہیں وہ بھی بند ہیں. اب امید ہے کہ کچھ دنوں میں کھل جائیں گے. ابھی تک کے مطابق جو اموات ہوئی ہیں 19 لوگ جو ابھی تک ہلاک ہوئے ہیں. اس
غیر سرکاری امدادی تنظیموں کے تربیت یافتہ رضاکار جہاں متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاء، پیمپر، جنریٹر اور کمبل تقسیم کر رہے ہیں، وہیں گرے ہوئے درختوں اور گھروں کی صفائی بھی ان کے پیش نظر ہے. عبدالرؤف کا کہنا تھا،
ہم کھانا لے کے گئے اور ہم باقی جنریٹرز اور گیس ٹینک لے کے گئے ہیں اور فوڈ سپلائی، ہائیجین اور بلینکٹس، فلیش لائٹس اور وہ چیزیں جو ڈیزاسٹر کے لیے ضرورت ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک موبائل کلینک ہے جو ہم ہر ڈیزاسٹر میں یوز کرتے ہیں. جو سب سے بڑی اس وقت نیڈ ہے وہاں پر، جو گھروں کو زیادہ نقصان ہوا ہے، درخت گرے ہیں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں، تو جو ہماری چین ساو کی ٹیم ہے وہ وہاں پر انشاءاللہ موجود ہے.
متاثرہ علاقوں میں صحت کا مسئلہ بھی سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. ایسے میں مسلمان ڈاکٹرز بھی متاثرین کے لیے پہنچ رہے ہیں. ٹیکساس میں رہنے والے ڈاکٹر عزیر نے متاثرہ علاقوں میں موبائل کلینکس قائم کیا ہے. ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ انہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. ڈاکٹر عزیر کا کہنا ہے،
مسائل زیادہ تر جو فلو ہے اور اس کے علاوہ مائنر انجریز ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے پاس دوائیاں ختم ہو گئی، جو جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے، جیسے میں نے ذکر کیا انسولین کا، انہیلرز ہیں اور بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں، اینٹی بایوٹک خاص طور پہ فلو کے لیے دوائیں جو ہیں یہ اپنے ساتھ لے کر آئیں.
فلوریڈا میں آنے والے طوفان کی تباہی کے اثرات دیر پا ہوں گے. ایسے میں جہاں حکومت بحالی کے لیے کوشاں ہے، وہیں عوام میں بھی یہ جذبہ دیکھا جا سکتا ہے. وہ آگے بڑھ کر متاثرین کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی میں برسوں لگ سکتا ہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
حیدرآباد میں خواتین یومیہ 350 روپے کے عوض گھروں اور کارخانوں میں چوڑی کی سدائی اور کانچ چننے کا کام کرتی ہیں. یہ کام انتہائی محنت طلب ہونے کے ساتھ صبر آزما بھی ہے. دوسرے کے ہاتھوں کو حسین بنانے میں محنت کش خواتین کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، مگر گھر کا چولہا جلانے کے لیے انہیں ہر تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے.
آنکھ میں بھی گر جاتا ہے، پاؤں میں بھی لگ جاتا ہے، ہاتھ میں بھی لگ جاتا ہے، کبھی تو اتنا لگ جاتا ہے خون بھی ایسے جاتے ہیں. دیکھ صبح ادھر لگا تھا، پھر کیا کرے، ادھر کوئی باری پٹی بٹی کر لے، کوئی دوا بوا لگا لے، کام ہے یہ، پھر کیا کرے.
بالکل مشکل ہے. اس کے 500 روپیہ دینا تو یہی ہے، مزید مشکل ہے، پر کیا کریں، ہم غریب لوگ ہیں، غریب لوگ کے لیے بھائی 2 پیسہ نکلے.
حیدرآباد میں چوڑی کی صنعت سے 400,000 مزدور وابستہ ہیں. چوڑی 10 مختلف مراحل سے گزر کر بنتی ہے. بھٹی سے نکلنے والی آگ کی تپش کے سامنے یہ محنت کش روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں.
چوڑی یہاں سے بنتی ہے، یہاں سے کانچ نکلے گا، یہ ببل بننا ہے ادھر سے، اور یہاں سے جانے کے بعد یہاں لگے گا لپا، اسے لپا بولتے ہیں. اس کے بعد گلی والا گلی ڈالے گا ہرے میں سے، پھر لوم بنے گی، لوم کے بعد سکھائے گی بھٹی میں جائے گی، اس کے بعد جو ہے نا بیلن پہ جائے گی، پھر وہ تار والا تار لگائے گا. جو
تکلیف بہت ہوتی ہے، ہاتھ پیروں میں جلن مچتی ہے، ذرا سا 19-20 ہوتا ہے کام خراب ہونے لگ جاتا ہے.
یہ وہاں سے جو آ رہا مشین سے بن گئی ہے، اسپرنگ کی صورت نہیں ہے. اب اس کو ہم ہیرا لگا کے اس کو الگ کرتے ہیں، الگ ہونے کے بعد یہ رسیوں میں بھرتے ہیں، رسی میں بھرنے کے بعد وہ گنتی کرے گا.
لیکن اس صنعت کا وہ عروج نہیں رہا جو ایک دور میں ہوتا تھا. گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ڈالر مہنگا ہونے کے باعث خام مال کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے چوڑی سازی کی صنعت زوال کا شکار ہے. حیدرآباد میں چوڑیوں کے 60 میں سے کم از کم 25 کارخانے بند ہو چکے ہیں.
جب گیس انکریز ہوتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ہماری پروڈکٹ کے اوپر، تو اس سے ہماری پروڈکٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب ہم اس کو مارکیٹ میں سپلائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جو کسٹمر ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ یار کاسٹ بڑھ گئی، تو وہ پھر لازمی بات ہے سیلز ہماری کم ہوتی ہیں.
بینگلز انڈسٹری سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی بڑھنے کی وجہ سے افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں کو چوڑیوں کی برآمد رک گئی ہے. چوڑیوں کی صنعت حیدرآباد کی پہچان ہے۔ وسائل کی کمی کا مسئلہ جاری رہا تو نہ صرف محنت کشوں سے ان کا روزگار چھن جائے گا بلکہ حیدرآباد کی شناخت کا ایک بڑا حصہ بھی بس ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ سلیم خان، اردو، وی او اے، حیدرآباد۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے جس میں آپ کے لیے تازہ ترین خبریں، رپورٹیں اور فیچرز شامل تھے۔ اس نیوز آور کے لیے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر ہیں گلرخ، جبکہ انجینئر ہیں کرٹس بائنم۔ وائس آف امریکہ کی اردو نشریات سنتے رہیے، اس کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا جہاں رنگ۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔